بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق، اور ایک آیت کریمہ پر بات کی تھی جسے شیخ صاحب نے بطور دلیل بیان فرمایا. اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے آغاز کرتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، قل ان کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن آيات كترجمة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں اور عزیز و اقارب اور جمع کردہ مال و دولت اور تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو کیا کرو؟ فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ یعنی عذاب کا فیصلہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشریعہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس حکم کی تأثیر لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دینا چاہا لوگوں کو، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس پیغام کو دیا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے تھے، اچھی طرح واقف تھے، کافر بھی جانتے تھے، الصادق الامین ہیں. لیکن یہاں پر خطاب کافروں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، کافر بھی سن لیں اور مومن بھی سن لیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر جو پیغام دینا چاہا، وہ ایک عظیم پیغام ہے. اس لیے آپ غور کریں، ذرا شریعت قرآن مجید کی آیات میں شریعت کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو اس میں قل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یا تاکید کے ساتھ، یا قسم کے ساتھ، مختلف طریقے ہیں. قل اس میں سے ایک طریقہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں اس پہ ذرا غور ضرور کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہاں پر آپ صرف زبان اس بات کو فرمایا. کیا چیز ہے؟ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دور نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, یاد ہے جب تک انسان ہے تو ان چیزوں سے اس کا دل جڑا ہوا ہے. یہ فطرت کس نے ڈالی ہے؟ خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی چیزیں ہیں اور اس کا معیار کیا ہے, یہ چیزیں کب اچھی ہوں گی اور کب بری ہوں گی. تو اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا, ان کنتم قل ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, باپوں کا کتنا احسان ہے اولاد پر آپ سوچ نہیں سکتے. اور جاہلیت میں بلکہ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں, لوگ جو مرد ہیں اکثر محبت جو اپنے باپوں سے کرتے ہیں. اور اس زمانے میں تو اپنے باپوں کی تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ گن گاتے تھے, اتنی قدر و احترام کرتے تھے. تو باپوں کی محبت بری چیز ہے؟ نہیں, بری چیز نہیں بنیادی طور پہ, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے, ایک تو باپوں کی محبت تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے, پھر اولاد کی محبت یہ بھی دلوں میں بسی ہوئی ہے, بیویوں کی محبت, بھائیوں کی محبت, بھائی قریبی بھائی رشتہ دار جو ہے, بیویوں کی محبت, پانچ نمبر پہ قبیلے کی محبت, رشتہ داروں کی محبت, مال سے محبت جسے کمایا گیا ہے. دیکھیں اموال اقترفتموها, جو مال بغیر کمائی سے ملتا ہے اس سے محبت اتنی نہیں ہوتی, لیکن خاص طور پہ یہاں پہ وہ مال جو محنت سے کمایا جاتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اور تجارت اس سے محبت ہوتی ہے, اس سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے جس میں خسارے کا خطرہ ہو, اور جس تجارت میں خسارے کا خطرہ نہ ہو اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی نا, لیکن جس میں خسارے کا خطرہ ہو اس پر انسان زیادہ وقت لگاتا ہے, اس سے زیادہ دل جڑا ہوتا ہے. یعنی صبح شام اسی کی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ ہوتی ہے. آٹھ چیزیں ہیں. آٹھویں کیا ہے؟ وہ مساکن ترونھا, اور گھر جو تمہیں پسند ہو, من پسند گھر. گھر بھی من پسند ہوتے ہیں, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا گھر ایسا ہو, خاص طور پہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے گھر ایسا ہو, اس میں اتنے کمرے ہوں, اس میں ٹیرس بھی ہو, اس میں ڈائننگ بھی ہو, ایسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, کھڑکی کتنی بڑی ہونی چاہیے, چھوٹی ہونی چاہیے, کچن کہاں پہ ہونا چاہیے, کچن کے سامنے کیا ہونا چاہیے, بیسن کہاں پہ ہونا چاہیے, فریج کہاں پہ ہونی چاہیے, ایک خیال ہے. تو وہ گھر جو تمہیں پسند ہو, تو گھر بھی آ گئے بیچ میں. کون سی چیز رہ گئی ہے جو انسان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے؟ اور چیز ہے دنیا کے اعتبار سے, گھر والے ہیں, رشتہ دار ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ماں باپ ہیں, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, بزنس ہے, جاب ہے, نوکری ہے, کیا رہ گیا ہے؟ جی سواری اور گاڑی رہ گئی ہے. بارک اللہ فیک. سواری بھی محبوب ہے, لیکن سواری کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ جی ایک تو بدلتا رہتا ہے, دوسرا ہر کسی کے پاس نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص بغیر گھر کے رہ سکتا ہے, بغیر گھر کے, اچھا بغیر جاب کے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. پیاروں سے محبت کرنے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن سواری نہیں ہے تو رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور جن کا اثر انسان کی زندگی میں, اگر یہ کم ہو جائے تو انسان کی زندگی درم برم ہو جائے. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں
ان سے محبت اچھی ہے کہ نہیں؟ انسان کو پسند ہے یہ چیزیں، اچھی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں یا ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، اگر یہ سواری کیوں نہ ہو، جو بھی چیز تمہیں پسند ہے، یہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، مطلب یہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے، باقی بھی ہر چیز جو تمہیں پسند ہے، ایک چیز اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ انسان گھر اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوگا، یا انسان کی جاب یا ان کی تجارت یا ان کی باپ سے محبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ محبت ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ دیکھو سوچ نہیں سکتے، لیکن عملاً ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوچ اور چیز، زبان معذرت، سوچ اور چیز ہے، زبان کا قول اور چیز ہے، لیکن عمل اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب نہ سمجھنا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر اور اچھا نہ سمجھنا، زیادہ محبوب نہ سمجھنا. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، جہاد سے بہتر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس اہم پیغام کو پھر کیسے بیان کیا ہے؟ ایک عام انسان اپنی زندگی میں دیکھے، ایک عام انسان، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی ان چیزوں کے ساتھ، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ساری، ان کے ساتھ، ان کے پاس سب کچھ ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، مال ہے، تجارت ہے اور گھر ہے، وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس طریقے سے، والد کا وہ نافرمان ہے، بچوں کے حقوق دیتا نہیں ہے، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو حقوق نہیں دیتا، بیوی اس سے تنگ ہے، اس کے حقوق نہیں پورے کرتا، مال کہاں سے آیا، کہاں سے جا رہا ہے، کوئی اسے پرواہ نہیں، حرام ہے، حلال ہے، کوئی پرواہ نہیں، تجارت ہے، اس میں ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی ہے، پرواہ نہیں ہے، گھر ہے، سب سے اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ پیٹ جگ لوگوں کا خون کیوں نہ لگو، مظلوم کا خون کیوں نہ لگو، اسے پرواہ نہیں ہے، اس کا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، کلمہ وہ پڑھتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کرتا ہے، اور جہاد کو بھی اچھا سمجھتا ہے. اب یہ شخص زبان سے قولاً کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی دنیا سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ مسلمان تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ محبت تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن عمل میں اس نے ثابت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے فرامین کو اسے پشے پوچھ ڈال دیا کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ نہیں؟ جب اس نے اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد نہ کر سکا، جب وہ اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد نہ کر سکا، تو اللہ کے راستے میں گردن کہاں کٹوا سکتے ہیں؟ انسان کٹوا سکتا ہے؟ نہیں کٹوا سکتا. یعنی جو اپنی زندگی، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، جو مکملات ہیں، ضروریات نہیں ہیں، تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے، پیاری ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. تین دو لوگ ہیں، میاں بیوی ہے بس، اور ایک محل کی خواہش مند ہے، ایک گاڑی کافی ہے، دس گاڑیاں ہیں مثال کے طور پہ، یعنی اس کے پاس صرف ضروریات نہیں بلکہ متممات مکمل سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اپنی خواہش اس پہ وہ قابو نہ پا سکا، مغلوب ہو گیا. تو ایسا انسان زبان سے تو کبھی نہیں کہتا کہ مجھے اپنی بزنس، مال، دولت اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہے، لیکن عمل تو کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ذرا دھیان سے رہنا، ان چیزوں سے محبت کرو، منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو متعلق کیا فرمایا؟ کیونکہ بیچ میں کیا ہے؟ مودت و رحمہ، مودت وہ پیار ہے جسے درس میں بیان کیا ہے، ایک درجہ ہے پیار کے درجات میں سے، جو پاکیزہ محبت ہے جو دل کے اندر سے نکلتی ہے، جس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، خالص محبت مودہ کہا جاتا ہے۔ تو بیوی سے محبت تو ہے، والدین سے محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور مال سے محبت ہے کہ نہیں؟ کیسی محبت ہونی چاہیے مال سے؟ کیسی محبت ہو کہ اس مال کو حرام راستے میں نہ خرچ کرنا اور حلال راستے سے کمانا اور اس کی زکات دینا۔ زکات کیسے دیں گے؟ ہمیں گنے گی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ گننا جائز نہیں ہے، پیسے جو گنتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد۔ عدد کیا ہے؟ گنتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مال کے گننے سے منع فرمایا ہے؟ اگر آپ گنیں گے زکات کیسے دیں گے میرے بھائی؟ تو مال کو گنیں گے کہ نہیں؟ بغیر گنتے آپ، بغیر گنتی کے آپ زکات دے نہیں سکتے۔ اور زکات ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے نماز کے بعد۔ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، گننے والے کو ویل کی وعید سنا رہے ہیں، یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مال گنا کریں؟ وہ ایک خاص شخص کی اللہ تعالیٰ ایک نشاندہی فرما رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کا دل مال سے اتنا جڑا ہے کہ وہ گنتا رہتا ہے کہ کب یہ مال زیادہ ہوگا، اسے پرواہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے مال۔ جمع کرنا اور گننا اس کا شیوا ہے، دنیا کا مقصد یہی ہے اس کا بس۔ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے اور کیسے زیادہ ہوتے اسے گنتا رہتا ہے، اگر کم ہو جائے تو اس کا دل دھڑکتا ہے، مرتا ہے، وہ اسے موت نظر آتی ہے، کم کیسے ہو گیا۔ لیکن زکات میں کیا ہوتا ہے؟ مال کیوں گنا جاتا ہے؟ تاکہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو؟ حقیقتاً کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، دیکھ زکات دینے سے مال کم ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی مال جس سے انسان محبت کرتا ہے، تو وہاں پر گنتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے، اللہ کے حکم کے مطابق گنتے دینے کے لیے۔ کم ہوگا تمہیں خوشی ہوتی ہے، وہاں پر کم ہونے سے موت آتی ہے تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اس لیے شریعت کے جو الفاظ ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، اور دونوں برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اب محبت کس اعتبار سے؟ کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے مسخر کر دے، جہاں پر اللہ راضی ہوتے وہیں پر آپ کا مال نظر آنا چاہیے، تو پھر مال سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ وہ بعض یہ نہ سمجھے بھائی جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا محبت نہیں کرنی مال سے۔ مال سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور جو فقیروں کا حق ہے اس حق کو ادا کرنا ہے، اس میں والدین کا حق شامل ہے، والدین کا حق ادا کرنا ہے اس مال سے۔ میرے بھائی مال کمانے میں قباحت نہیں ہے، قباحت ہے حرام مال کمانے میں، یا حلال کما کر حرام کے راستے میں اسے صرف کرنے میں، یہ غلط ہے۔ اچھا یہ تو معروف ہو گیا کہ ان سے محبت کرنا شرعی مطلب ہے، مال و دولت سے محبت بھی، گھر سے محبت بھی، بچوں سب سے محبت ایک شرعی مطلب ہے، شریعت نے منع نہیں فرمایا ہمیں۔ لیکن برائی کہاں پہ ہے؟ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق ان چیزوں سے محبت نہ کی جائے۔ یاد رکھیں والد سے محبت ہے صرف مال دولت کے، مرے گا تو وراثت مجھے ملے گی، یہ محبت قابل اعتبار نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ دھوکے والی محبت، بناوٹ والی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو حقیقتاً اس نے محبت اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی، اس لیے یہ محبت پائیدار نہیں ہے۔ اگر وہ مال بھی اسے ملے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا اس مال سے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پہ، 10 قدم آگے بڑھ کے اپنے والد کا قتل کرتے ہیں اس مال کو پانے کے لیے، وہ کئی قصے موجود ہیں۔ اس لیے ایک بڑی پیاری ایک قاعدہ ہے فقہی، من طلب شیئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، اگر کوئی شخص وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کی سزا اس سے محرومیت ہے۔ بھائی والد صاحب اگر ویسے اپنے وقت میں مر جاتا تو وراثت کہیں جاتی نہیں، تمہیں ملتی، لیکن جب جلد بازی کی ہے تو شریعت میں جو بیٹا اپنے باپ کے قتل کی وجہ بنتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اسے وراثت کا ایک ٹکا نہیں ملتا، اسے یہ اس کی سزا ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فتربصوا، ٹھیک ہے اگر یہ سارے چیز تمہیں محبوب ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر زیادہ مقدم کرتے ہو، اپنی خواہش نفس کے تم غلام ہو، ٹھیک ہے انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ فتربصوا فعل امر ہے، صیغۃ الامر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم اچھا کر رہے ہو، حکم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص آ کے کہے بھائی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو، فرمایا چھوڑ دو، کہ ان چیزوں سے زیادہ محبت یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر محبت ہے تو پھر چھوڑ دینا حرام ہے. اللہ تو فرمانے کے انتظار کرو یعنی کرتے رہو. کیا یہ مفہوم آتا ہے آیت کریمہ میں؟ فتربصوا فعل امر ہے، انتظار کرو یعنی ایسے کام کر کے انتظار کرتے رہیں، یا کوئی اور معنی ہے؟ عربی زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فتربصوا فعل امر ہے، صیغۃ الامر میں سے ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ انذار، آگاہ کرنا. جیسے کہ ایک بیٹا باپ ایک باپ بیٹوں کو دیکھتے شرارت کرتے ہوئے، ایک دفعہ اشارہ کیا، دوسرے اشارہ کیا، تیسرے دفعہ کیا کہا، اچھا کرتے رہو کرتے رہو. بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میں کروں یا کرنے سے رکوں میری خیر نہیں ہے؟ حکم تو دیا کرتے رہو، اچھا ٹھیک ہے کرتے رہو، یعنی کیا تمہیں بعد میں دیکھوں گا میں. یہاں پر کرتے رہو مطلب ہرگز نہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا جو دل کرے کرتے رہو میں راضی ہوں تم پہ. تو یہاں پر جو امر کا صیغہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنے کا بھی معنی ہوتا ہے، یعنی رک جاؤ ایسا نہ کرنا، اچھا انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کریں؟ اگر یہی تمہاری حالت رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرو. اور عذاب میرے بھائی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسم کا عذاب دیتا ہے، آسمان سے بجلی گری ہے، موت آ گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے. اور دوسرا عذاب جو اس سے زیادہ بھیانک اور بڑھ گئے ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتا ہے، بے سکونیت، کوئی راحت نہیں ہے. مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تجارت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. اور کئی لوگ ہیں جو ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی محبت کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ کی محبت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ. یہ سزا ہے، فتربصوا، انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. بعض ہوتے تھے عذاب تو آئے نہیں، اپنی حالت تو دیکھو، تمہاری اولاد تم سے محبت کرتی ہے پیسے کے لیے، خود کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، روتے ہیں، کئی مریض میرے پاس آئے ہیں، ان کو پڑوسی اٹھا کے آتے ہیں یا کسی اور ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں، گاڑی لینڈ کروزر ہے، ڈرائیور کے ساتھ آ رہے ہیں، چل سکتے نہیں ہیں، اسے وہ ڈرائیور سے اٹھا کے آیا ہے. بیٹے 10 ہیں گھر میں، ایک نہیں 10 بیٹے ہیں، آنکھیں تر ہوتی ہیں، دنیا میں سب کچھ بیٹوں کو دیا ہے، اگر نہ دے سکے تو اچھی تربیت نہ دے سکے، باپ کا پیار نہ دے سکے. بیٹوں کو چیز ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں، ہماری اولاد کو صرف مال دولت گاڑی بنگلہ گھر ان چیزوں صرف ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے ایک اچھے باپ کی، ایک اچھی ماں کی جو اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اور کل وہ ایک مثال اور نمونہ بن کے رہے معاشرے میں. رو رہا ہے، اس کو جو جسمانی تکلیف ہے وہ الگ ہے، اس پر اس کو رونا نہیں آ رہا ہے، اس کو رونا یہ آ رہا ہے کہ اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، یہ ڈرائیور یا نوکر اسے اٹھا کے آ رہا ہے. بیٹے کہاں پہ ہیں؟ کوئی اس فیکٹری میں ہے جہاں پر اس نے بنا کے دیے اس بیٹے کو، کہ اس بازار میں جس بازار میں اس نے کما کے دیا ہے، کوئی سیر پہ گیا ہے اس پیسے سے جس نے جس پیسے کو اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، اسی کی کمائی ہے. بیٹے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کبھی ان کو کہیں نہیں کہ والدین کی فرم برداری عبادت ہے، اس نے ایک مرتبہ نہیں کہا. تو بیٹے کیسے ہونے چاہیے؟ آج کیوں رو رہے ہو تم؟ ایک بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، دوسرے انگلینڈ میں پڑھ رہا ہے، وقت کسی پاس بھی نہیں ہے. سب گئے ہیں, سب دور ہیں, تو اسے دکھ کی چیز کا ہے. میرے باہر تعلیم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں, بچوں کو بھیجیے اچھی تعلیم کے لیے, لیکن سب سے پہلے بنیاد بنائیں, اس کے دل کو درست کریں. ہم جسم کو درست کرنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, دل جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اور پھر اس کا خمیازہ ہم خود بھگتتے ہیں. جب یہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے نا, جب یہ ہاتھ کانپنا شروع ہوتے ہیں, جب پاؤں لرزتے ہیں, جب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, تب ہمیں خیال آتا ہے کہ کاش اپنے بیٹے کے دل کی تربیت کرتے, آج ہمیں یہ کالے سیاہ دن نہ دیکھنے کو پڑتے, لیکن دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو وجہ کیا تھی کہ دنیا کی محبت دین کی محبت سے غالب تھی, اس لیے یہ برے دن دیکھنے پڑے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب, بے سکونیت کا عذاب, شریعت سے دوری کا عذاب, یہ عذاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے لوگ جو وہ فاسق ہیں, جو دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں, دوڑے جاتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے, نہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی فکر کرتے ہیں, نہ پیار کر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فرمان کی کوئی پرواہ ہے, وہ کچھ نہیں جانتے. وہ یہ جانتے ہیں کیونکہ دنیا کیسی اچھی ہو جائے. ایسے لوگ کیا ہیں, نہ فرمان کو کیا کہتے ہیں, فاسق. فاسق, فاسق کا لفظ جو ہے یہ فسقت الثمرہ, جب کوئی فروٹ زیادہ پک جاتا ہے اور اپنے کرس سے نکل جاتا ہے, اسے کہتے ہیں فسقت الثمرہ, اب وہ نکارا ہو جاتا ہے. کیا خیر, آپ کیلے خریدنے جاتے ہیں, پھٹے ہوئے کیلے کبھی خریدتے ہیں آپ؟ کیوں بھائی, وہ بھی تو کیلا ہے نا, کیوں نہیں خریدتے؟ اس لیے کہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جب تک وہ کھانے کے قابل تھا تم نے خریدا نہیں, اب کہ جب وہ نکارا ہو گیا اب اسے تم خرید رہے ہو, تو کوئی نہیں خریدتا اسے. بہرحال, تو انسان کے اعمال جب قرآن سنت کے مطابق نہ ہو تو ایسے انسان فاسق کہا جاتا ہے. فاسق ہے, نافرمان ہے, اس کے عمل سارے نکارا عمل ہیں. یہ جو چیزیں جو دنیا کما رہا ہے, وہ نام شہرت کما رہا ہے, یہ سارے کے سارے نکارے, وہ شخص فاسق ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ, اور اکثر غلط فہمی ہوتی ہے تقدیر کے باب میں, جب تقدیر کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, اور ہمارے بعض جوانوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, کریم ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے. انسان نہیں جانتا کہ اس کی اچھائی برائی کہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے. تو پھر برے کو برائی کرنے سے روکا کیوں نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اب ایک شخص حرام کھانا چاہتا اسے روک دیتا تو حرام نہ کھاتا, تو اللہ تعالیٰ روکا کیوں نہیں اسے؟ جانتے کیوں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں, واللہ لا یہدی قوم الفاسقین, جب تک کہ وہ فاسق ہے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے تبدیل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تبدیل کرتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, مطلب کیا ہوا اس کا؟ اگر مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ چور کو چوری کرنے سے روک دو, اس کا ہاتھ شل ہو جائے, پھر چور کو پتہ چلے کہ چوری حرام ہے, یہ علم غیب ہے, علم شہادہ ہے, کیا خیال ہے؟ علم شہادہ ہے, تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. علم غیب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا مجھے یقین ہے, سزا دے گا مجھے یقین, لیکن غفور رحیم بھی ہے, جب توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. یہ پکڑ کے جو بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب میں رکھا ہے. ارکان ایمان غیبیات ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ چھ جو ارکان ایمان ہیں جو ایمان کے ستون ہیں, سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیب سے تعلق ہے. وہ متقی کون ہے؟ سب سے پہلے شاید متقی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, بعد میں یقیمون الصلاۃ ہے, سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے, بعد میں نماز ہے. نماز پہلے نہیں ہے میرے بھائی, عقیدے کے درستگی کے بعد نماز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے رہو عقیدہ اچھا ہو جائے, ہرگز نہیں ہوگا. جب تک عقیدہ اچھا نہیں ہوگا, ایمان بالغیب, ارکان ایمان کو نہیں سمجھا جائے گا بہترین طریقے سے, نماز اچھی نہیں ہو سکتی. وہ مرزقوں میں فقون بھی بعد میں ہے. تو جب تک انسان فسق سے توبہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور تقدیر کے باب میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے الحمدللہ. اگر کوئی ساتھی مزید سمجھنا چاہے تو میرا خیال 10 درس سے زیادہ دروس ہے میرا خیال ہے عقیدے کے دروس میں, تو آپ انشاءاللہ سیڈی حاصل کر لیں, آپ کو بھیج دے دیں گے انشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک اہم پیغام ہے, سوال کو اگر آخر میں رکھے تو بہتر ہے, میں پورے یہ فوائد بیان کر لوں, ہو سکتا ہے آپ کا جواب اسی میں آ جائے. پہلا پیغام, پہلا فائدہ, ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد کرنے پر مقدم کا حکم ہے, حرام. کفر نہیں ہے, یاد رکھیں, شرک نہیں, حرام حرام ہے. پچھلے درس کی آیت میں کیا بیان کیا تھا؟ غیر اللہ سے محبت کرنا شرک اکبر ہے, یاد ہے؟ اب یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی غیر اللہ ہے کہ نہیں, یہ چیزیں ساری یہاں پر حرام ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ غیر اللہ سے محبت کرنا کبھی شرک اکبر ہے, کبھی حرام ہے, شرک نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ حرام میں اور شرک میں, شرک اکبر میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں, فرق ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فیک. کیا فرق ہے حرام میں اور کفر اکبر میں؟ کیا فرق ہے؟ آپ بتائیں. بھئی یہ کہتے ہیں کہ حرام سے انسان واپس پلٹ سکتا ہے, کفر سے واپس نہیں پلٹ سکتا. کیوں؟ کافر توبہ نہیں کر سکتا, تو پھر پلٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کسی چیز کو, جائز چیزوں کو صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے فرق پوچھ رہا ہوں کہ حرام اور کفر. بارک اللہ فیک. ایک یہ فرق, یہ بنیادی فرق ہے. کفر اسلام سے خارج کر دیتا ہے, لیکن حرام, سود خوری حرام ہے کہ نہیں؟ کہ کفر ہے کیا؟ کفر نہیں ہے. تو پہلے جو محبت تھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا, جس متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے معبود سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کافر ہے, یہ شرک اکبر ہے. کیوں؟ معبود غیر اللہ ہے. یہاں پر یہ چیزیں غیر اللہ ہیں کہ نہیں؟ گھر ہے, بیوی ہے, بنگلہ ہے, یہ چیزیں غیر اللہ ہیں سارے, لیکن وہ شرک اکبر تھے, یہ شرک اکبر نہیں ہے, یہ حرام ہے. فرق جان لیا ہم نے, شرک اکبر کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے, لیکن حرام کا ارتکاب دار اسلام کے داخل ہے لیکن حرام ہے. اور دونوں کو آپ جانتے ہیں, کافر کے لیے قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنیں گے, اور جو محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, جو فاسق مومن ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المؤمن الفاسق. مومن بھی ہے, فاسق بھی ہے, نافرمان ہے, گنہگار ہے, تو اس کا کیا سزا ہے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ چاہتے اور فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنا چاہے تو اسے اس وقت تک سزا دے جہنم میں جب تک اس کے گناہ, محرمات جو اس نے ارتکاب کیا, وہ پاک نہ ہو جائیں, بالکل صاف نہ ہو جائیں. جب پاک اور صاف ہو جائیں جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد, پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. یہ فرق ہے حرام کا اور کفر کا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ محبت ہے, یہ بھی محبت ہے. محبت معیار کے, کب وہ شرک اکبر تک پہنچتی ہے اور کب وہ شرک اکبر تک نہیں پہنچتی, حرام ہوتی ہے, کب واجب ہوتی ہے, کب مستحب ہوتی ہے, کب جائز ہوتی ہے. محبت ایک لفظ ہے, حکم کیا ہے؟ بعض اوقات شرک اکبر ہوتی ہے, بعض اوقات حرام ہوتی ہے, شرک نہیں ہوتی, بعض اوقات واجب ہوتی ہے, بعض اوقات مستحب ہوتی ہے, بعض اوقات جائز ہوتی ہے, مکروہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات. 6 احکام ہیں. اگر محبت حد پار کر کے عبادت تک پہنچ گئی, شرک اکبر ہے. تو عبادت کے پتہ کیا جائے عبادت ہے کہ نہیں؟ بات آپ کو درست ہے. محبت اگر حد سے پار ہو گئی اور عبادت حد تک پہنچ گئی, تو اسے کہتے ہیں محبت العبادہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا فرض ہے، غیر اللہ کے لیے شرک ہے. محبت صرف اللہ تعالیٰ سے. صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن میں معیار پوچھ رہا ہوں، کب محبت عبادت ہوتی ہے اور کب عبادت نہیں؟ میں ایک ہنٹ دے دوں آپ کو آسان کر کے، کب محبت عبادت ہوتی ہے کب عبادت نہیں ہوتی. مال دولت سے محبت، مال دولت سے محبت کرنا یا بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ بیوی سے محبت کرنا اللہ تعالی حکم سے ہے نا. آپ کسی اور عورت سے محبت کر سکتے ہیں، شرعاً حرام ہے. تو بیوی سے محبت کرنا مطلب شرعی ہے، عبادت ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی عبادت ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اب یہ چیز میں بنیادی چیز بیان کروں، محبت کے ساتھ ڈر اور امید شامل ہو جائے تو عبادت بن جاتی ہے. ڈر اور امید، ڈر اور امید کے بھی درجات ہیں. بلند ترین درجات ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. جس نے یوں عبدالحد کی بات یہی یاد ہے، محبت، ڈر اور امید، تینوں مل جائیں تو عبادت ہوتی ہے. اب جانتے ہیں عبادت کی ارکان کیا ہے؟ عبادت کے تین رکن ہیں. شرطیں کتنی ہیں عبادت کی؟ شرطیں دو ہیں، ارکان تین ہیں. شرطیں کون سی ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، قربان، نظر و نیاز، قرآن جی کی تلاوت، جتنی بھی ہیں، دو شرطیں ہیں. نمبر ایک جی، اس لیے اخلاص، کہیں سے اخلاص؟ بارک اللہ فیک. جی یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ ارکان میں ہے. میں شرطوں کی بات کر رہا ہوں. عبادت کے شروط آپ ماجد بھائی فرماتے ہیں، نمبر ایک اخلاص، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف، کسی اور کے نہیں، اسے کہتے ہیں اخلاص. نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں اخلاص اور اتباع، کوئی بھی عبادت ہو. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع ہے، یہی بنیاد ہے. کوئی بھی عبادت لے لیں، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے اخلاص ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے. اور چار رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ظہر کی نماز پڑھی لیکن پانچ رکعت پڑھی، یہ قابل قول عبادت ہے؟ کیوں بھائی، اخلاص کی شرط تو موجود ہے کہ نہیں؟ دوسری شرط نہیں ہے، کون سی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، ارکان کیا ہے عبادت کے؟ ستون کیا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ستون چلا جائے تو عبادت کی بلڈنگ گر جاتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وقت بھی ہو گیا. تین ہے، نمبر ایک محبت، نمبر دو امید، نمبر تین ڈر. اور علماء فرماتے ہیں ایک پرندے کی مانند ہے، جس کی باڈی محبت ہے، ایک پر ڈر ہے اور ایک پر امید ہے. پرندہ ایک پر کے ساتھ اڑ سکتا ہے، بغیر باڈی کے اڑ سکتا ہے، بغیر پروں کے نہیں اڑ سکتا. تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. عبادت بھی ایسی ہی، کوئی بھی عبادت لے لیں آپ. ہم عبادت کر، نماز ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، کیسے پڑھ کے آئے ہیں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک قدم کا اجر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور ڈر، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا کوئی کوتاہی کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا. تینوں چیزیں پائیں گے کہ نہیں؟ تینوں چیزیں، کوئی بھی عبادت لے لیں آپ، یہ تین چیزیں ہر عبادت کی جان ہے، محبت، ڈر، امید. محبت، ڈر، امید. لیکن ایک یہاں پر ایک قاعدہ بھی ہے، محبت کا بلند ترین درجہ جو کسی مخلوق کے لیے نہ ہو، جس میں تعظیم، ذلت، انکساری شامل ہے. پچھلے دس محبت کی دو شرطیں بیان کی تھی، یاد ہے؟ صفحے پلٹ رہے ہیں، یاد نہیں کیا؟ محبت کی شرطیں دو ہیں، اللہ کا شکر ہے جو لکھا ہوا سنا دیا. ایک ہے اخلاص, وہ محبت جو عبادت اس میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے. اور اللہ کی محبت کیسے ہر مومن دل میں جانتا ہے, میں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں. اللہ کی محبت جو آپ کے دل میں, جو آپ کے دل میں ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا وہ میرے دل میں کیسی ہے. کوئی انسان اسے زبان سے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے. بلند ترین درجہ محبت کا, زبان بھی قاصر ہے اس کی تعریف کرنے سے. دوسری شرط کیا ہے؟ خشوع, خضوع, ذلت اور انکسار کی انتہا جو آپ بات کر رہے تھے, ذلت اور انکسار کی انتہا. جس محبت میں تذلل شامل ہو جائے وہ محبت عبادت کی ہے. آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں, ذلت والی محبت کرتے ہیں, کیا خیال ذلت والی محبت ہوتی ہے تذلل کے ساتھ؟ نہیں, مال سے محبت کرتے ہیں خشوع خضوع ذلت انکساری کے ساتھ؟ والدین سے محبت کرتے ہیں خشوع خضوع ذلت انکساری کے ساتھ؟ نہیں. تو وہ محبت جس میں خشوع خضوع ذلت انکساری شامل ہو جائے, ڈر اور امید شامل ہو جائے, اسے کہتے ہیں عبادت والی محبت. اور ڈر اور امید کے بارے میں بھی ایک قاعدہ میں بیان کر دوں, ایک ضابط ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں. خوف السر, خوف کے باب میں آئے گا اگلے درس میں انشاءاللہ, اس کے بعد والے میں. ایک ہوتا ہے سیکرٹ خوف. سیکرٹ وہ کیسے ہوتا ہے؟ سر والا, چھپا ہوا خوف, کہ کوئی انسان کسی چیز سے ڈرے جبکہ وہ چیز نہ اسے دیکھ رہی ہے نہ اسے سن رہی ہے, اس سے دور ہو. مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے, یقین ہے کہ نہیں؟ تو نافرمانی کرتے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک شخص کو روزہ ہے, وہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے, فریج اٹھاتا ہے, ایک گلاس نکالتا ہے, دل کرتا ہے پانی پینے کو, لیکن اس کا ہاتھ رک جاتا ہے واپس آتے, اسے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ڈر جو ہے اسے کہتے ہیں خوف السر. سر سیکرٹ میں وہ جانتا ہے کہ جس سے وہ ڈرتا ہے وہ دیکھتا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, وہ علم رکھتا ہے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور پکڑ بھی سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. اب میرا سوال ہے, لوگ تو پولیس والے سے بھی ڈرتے ہیں, نہیں ڈرتے لوگ؟ حکمران وقت سے ڈرتے ہیں, بادشاہ سے ڈرتے ہیں, اور بعض لوگ محبت بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ ووٹ دیتے محبت بھی تو کرتے ہیں نا, محبت بھی کرتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں. اچھا, اور اگر ان کو ووٹ دیں, ان کو ساتھ دیں سٹرائکس میں, حملوں میں, ان کے ساتھ دیں, ساری چیزیں شرائط جائز نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ویسے بھی ساتھ طور پہ کہہ رہا ہوں, ساتھ دیں تو امید نہیں رکھتے کیا مجھے کچھ ملے گا اسے, چاہے شباشی کم سے کم ملے. تو یہاں پر محبت بھی ہے, ڈر بھی, امید بھی ہے, شرک ہے یہ؟ شرک نہیں ہے. کیوں؟ یہ محبت فطری ہے, طبعی محبت ہے, خوف طبعی ہے کیونکہ وہ سزا دے سکتا ہے, اور بارک لگے ویسے ٹکراؤ بھی نہیں ہے. اچھا تیسری بات, یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ بادشاہ ہے, جب نہیں ہے تو یہ سب ختم. اچھا, ایک شخص ہے وہ ڈرتا ہے, اپنے پیر سے محبت کرتا ہے, پیر سے مر گیا ہے, قبر میں ہے, اس کی قبر ہندوستان میں ہے مثال کے طور پہ, وہ یہاں پہ ہے, لوگ وہاں پہ عرس مناتے ہیں, وہ یہاں پہ عرس مناتا ہے, اس سے کہا بھی تم عرس کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں پیر صاحب خوش ہوتے ہیں, اگر نہیں کروں گا تو ڈر لگتا ہے کوئی مصیبت آئے گی, اور جب کروں گا تو میرے اس میں برکت ہوگی. اب اس میں کیا چیزیں ہیں؟ تین ہیں. کون سی ہیں؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ کیوں شرک ہے؟ پہلے شرک کیوں نہیں تھا؟ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, محبت ڈر امید یہاں پر بھی ہے, محبت ڈر امید وہاں پر بھی ہے, بادشاہ کے ساتھ شرک نہیں ہے اور اس شخص کے ساتھ شرک ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں جو اللہ تعالی کے لیے ہے محبت ڈر اور امید, وہ شخص کے لیے ہے کہ نہیں جو قبر میں مر چکا ہے؟ کیسے؟ اب جو ہزار میل دور آ کے اس کا عرس منا رہا ہے مثال کے طور پہ, وہ یہ جانتا ہے اس کا یہ عقیدہ اس شخص کا کہ اس کا پیر اسے دیکھ رہا ہے, اسے سن رہا ہے, اگر نہیں کرے گا اسے پکڑ بھی سکتا ہے, اور اگر کرے گا اسے نفع بھی پہنچا سکتا ہے. تو کیا مطلب ہوا, کون سی وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر لمحے میں سب کی سنتی ہے, سب کی سمجھتی ہے, ہر زبان کو سمجھتی ہے, اور سب کی پوری کر سکتی ہے, سب کو پکڑ سکتی ہے, سب کے نفع نقصان کی مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہے؟ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. تو یہ جو محبت ڈر امید جو تھی, اب اس نے دوسرا رخ اختیار کر لیا, کون سا؟ عبادت کا. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ, شرک اکبر دار سم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. تھوڑا سا وقت اسی نے یہاں پہ لگایا کہ ضوابط ہمیں نہیں آتی, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مخالف آ کے کہتا ہے جو بادشاہ سے محبت کرنا شرک ہے, پھر کیوں وہاں بھی محبت ڈر امید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کسی فوج شدہ پیر سے محبت کرنا شرک ہے تو یہ بھی تو شرک ہے. تو ہمیں پتا چلا شرک کیوں نہیں ہے, کہ اور شرک کیوں ہے پتا چلا کہ نہیں؟ پتا چلا نہیں؟ پتا چلا یا اگر نہیں دیکھ رہا, اس کے پاس جاسوس ہوگی, سبب ہے جو اس آ کے بتائے گا, سبب ہے. لیکن مجھے بتایا پیر کا کیا سبب ہے جو وہاں پر قبر میں پڑا ہوا ہے؟ یعنی جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے کسی اور کو دے دے وہ شرک ہوتا ہے. یہ تعریف ہے شرک کی, کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا اللہ تعالیٰ کسی بھی حق میں. یہاں پر کتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ایک نہیں ہے صرف. تو پہلا فائدہ یہ تھا کہ دنیا کی محبت آخرت محبت پر مقدم کرنا حرام ہے. نمبر دو, ان چیزوں سے محبت کرنا جائز ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کے ساتھ محبت سے نہ ٹکرائے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں, دونوں لازم ملزوم ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر, نہیں ہے. اس لیے یہود و نصارہ کیوں کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہیں, نہیں کرتے وہ, کرتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کی, اور آخر نبی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حد سے گزر کے مشکل کشائی حاجی روی عطا فرماتے ہیں, تو حقیقت اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے محبت کا حق ادا نہیں کیا, حد سے گزر گئے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں لازم ملزوم ہیں. یعنی اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, تو پھر آپ کی اتباع کریں گے, آپ سر کے فرمین پہ عمل کریں گے, تب آپ اس دعوے میں سچے ہو سکتے, ورنہ آپ جھوٹے ہیں. نمبر تین. نمبر چار, اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت تک محبت نہیں ہوتی جب تک کہ عمل صالح کے ساتھ اسے ثابت نہ کیا جائے. ورنہ تو دعویٰ ہے نا, آپ عمل صالح کرنا چھوڑ دو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, کیا شخص سچا ہے؟ تو عمل صالح ہی معیار ہے جسے ہم پتہ لگا سکتے کہ یہ شخص سچا ہے جھوٹا ہے, واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو عمل صالح معیار. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا عبادت ہے, جہاد فی سبیل عبادت ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا ہر عبادت کی شرطیں ارکان اور واجبات اور ضوابط ہوتے ہیں, جیسے کہ نماز کے ارکان اور شروط اور ضوابط ہیں, ویسے کہ جہاد کے بھی ہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوتا ہے جس جہاد میں یہ ضوابط پائے جائیں, یہ حدیں پائے جائیں, بہت زیادہ حدیں ہیں. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے جہاد کرنا چاہتا ہے, جیسے اس کو اپنی عقل یا خواہش اسے کہتی ہے, حکم دیتی ہے, اور شرع حد پار کر جاتا ہے, وہ جہاد نہیں ہے, کم سے کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں ہے. یا اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے ہے, اپنی خواہش نفس کے راستے میں, یا کسی جماعت و گروہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے راستے میں نہیں رہتا وہ. اللہ کے راستے وہی جہاد رہتا ہے جو شریعت کے حدوں کے اندر ہو, جسے کہتے ہیں الجہاد النبوی, نماز نبوی اور جہاد نبوی لازم اور ملزوم ہے. نمبر چھ, صیغ الامر میں سے فعل امر ہے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر فعل امر سے کا مطلب امر نہیں ہوتا, جسے میں نے وضاحت کی ہے. بعض وقت فعل امر استعمال ہوتا ہے آگاہ کرنے کے لیے, یعنی منع کرنے کے لیے بھی فعل امر استعمال ہو سکتا ہے، یا صیغۃ النہی میں سے بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے، اور امر اور نہی دونوں متضاد ہیں، یاد رکھیں امر اور نہی متضاد ہے کہ نہیں، ٹکراؤ ہے دونوں میں، امر اور اس کے مخالف ضد ہے نہیں، لیکن بعض اوقات امر بھی ضد بن جاتا ہے اور نہیں بن جاتا ہے، سبحان اللہ، یہ عربی زبان کی جو آپ سمجھے کہ ایک فضیلت ہے. نمبر 7، دین ہمیشہ دنیا پر مقدم ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، دین دنیا پر مقدم ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھی دیکھیں ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم رزق حلال کماتے ہیں، ہماری دنیا اچھی ہے، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. جب میں ہوں اچھا شروع سے، نہ کوئی بدی کرتا ہوں نہ کوئی برائی کرتا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں؟ میری دنیا اچھی کافی ہے میرے لیے. بس نماز تو وہ لوگ پڑھیں جو برے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اچھا کرے. ہم کہیں گے میرے بھائی دین ہمیشہ دنیا پر مقدم ہے، اور نماز دین ہے، اور آپ کی دنیا اس وقت اچھی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا دین اچھا نہ ہو. اور آپ کا یہ کہنا کہ میں اچھا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری عقل کہہ رہی ہے، بے نماز کے بھی اچھا ہو نہیں سکتا، یاد رکھیں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر وہ سچا ہے تو وہ سچ بولتا ہے کسی مفاد کے لیے تاکہ لوگ اسے سچا کہیں، دونوں فرق ہے. نمازی بھی سچ بولتا ہے، بے نمازی بھی سچ بولتا ہے کہ نہیں؟ بے نمازی کیا ہر نمازی سچ ہوتے؟ بے نمازی سچے نہیں ہوتے کیا؟ سچ بولنے میں کہہ رہا ہوں، بے نمازی بھی ہوتے ہیں کیا؟ دونوں کو سچ برابر ہے؟ جو نمازی ہے وہ سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، کیونکہ نماز پڑھتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور جو سچ بولتا ہے وہ بے نمازی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح ڈرتا نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے حقیقت میں ڈرتا نہیں ہے. وہ اسے شیطان کے بہکاوے میں آ کے کہتا ہے نماز برے لوگ پڑھے، اچھے لوگ نہ پڑھے، جو برے وہ نماز پڑھے. کیوں؟ تاکہ اچھے ہو جائیں. میں یہ سوال کرتا ہوں، نعوذ باللہ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برے تھے جو نماز پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ کرام برے تھے جو نماز پڑھتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ کیا وہ پہلے تو برے تھے جب کافر، جب مسلمان ہوئے صحابہ کرام، نماز پڑھنا شروع کی، مرتے دم تک نماز پڑھتے رہے، کسی وقت میں آ کر نماز سے روکے کیوں نہیں؟ کیا آپ کا یہ کہنے کا مطلب تو نہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کبھی اچھے ہوئے نہیں تھے نماز پڑھتے پڑھنے کے باوجود بھی، اور میں اچھا ہو گیا ہوں، میں سچ بھی بولتا ہوں اور ظلم بھی نہیں کرتا ہوں؟ اسے میرے بھائی دین ہمیشہ دنیا پر مقدم ہے، اور کسی انسان کی دنیا اس وقت اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دین اچھا نہ ہو. یہی آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 24، نمبر 8، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت توفیق، دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتا تو کوئی اور بھی مائی کلال نہیں دے سکتا. ہم کوشش کر سکتے، نصیحت کر سکتے ہیں، یہ بھی ہدایت کا راستہ ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہدایت دلال اور ارشاد، لوگوں کو آپ اچھی بات کر کے، نصیحت کر کے راہ راست کی طرف بلا سکتے ہیں، ہدایت کی طرف بلا سکتے ہیں، ہدایت دے نہیں سکتے. ہدایت کی یہ بھی فائدہ ہے، اس کے بعد نمبر 9 میں کر لیں. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، دلوں کی پھیرنے کی ہدایت، دلوں کی ہدایت، اور دوسری اچھے کام کرنے والوں کے لیے بھی ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے ہیں، چاہے انبیاء ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو راہ راست پر بلا سکتے ہیں. یہ ہدایت جو ہے ہدایت الدلال والارشاد کہتے ہیں. نمبر 10، بدکاریاں، نافرمانیاں، گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور ہدایت سے دوری کی ایک بنیادی وجہ ہے. ہدایت سے دوری کی بنیادی وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ نافرمانیاں ہدایت سے دور کر دیتی ہے. جب تک فسق ہے تو ہدایت سے دوری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا انسان بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کی محبت دل میں ڈال دے گا. جب تک کہ نماز نہیں پڑھو گے، نماز کی قدر، نماز کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی. جب تک یہ سر زمین پر نہیں گرے گا، یہ اونچی ناک زمین پر نہیں گھسیٹے کھائے گی نا، تب تک نماز کی قدر و قیمت اور محبت دل میں نہیں آ سکتی. آخر فرق دیکھیں، فرق دیکھیں. ایک شخص ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ایک بیٹوں میں سے ہے، غالباً عامر بن عبداللہ، اللہ علم، نام مجھے پورا نہیں یاد. بیمار ہوتے، شدید بیماری میں، آخری وقت ہے، اذان ہوئی، اب آخری وقت ہے، بیٹے ہوئے سب بچے، بیٹے بیٹیاں، پوتے دوتے سب اس کے قریب بیٹھے ہیں کہ آخری وقت، آخری لمحہ ہے. اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، بیٹے کو کہتے ہیں مجھے مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں، اب پورا عالم خاندان ہے، آپ پر نماز تو فرض نہیں ہے، اس حالت میں آپ بے شک اشارہ سے ہی پڑھنے، کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جائیں. میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے کانوں میں آواز، اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں نے سن کر بھی اجابت نہیں دی اور مسجد میں لا گیا. ایک بیٹا یہاں سے اٹھاتا ہے اس کندھے، دوسرا بیٹا اس کندھے سے اٹھاتا ہے، اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں مسجد میں بٹھا دیتے ہیں. پہلی رکعت وہ پڑھتا ہے، دوسری رکعت جب جاتے سر سجدے میں گراتے سر نہیں اٹھا سکتے، ادھر ہی موت آ جاتی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے اگر موت پہ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، ان کا اس سے اچھا خاتمہ کیا ہوگا مجھے بتائیں. بستر پر بھی مرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر سجدے کی حالت میں بھی مرنا تھا، مرنا تو ویسے ہی تھا. اور بعض لوگ نماز، اذان بھی سنی ہے، اقامت بھی سنی ہے، میں نے واللہ کل کی بات میں کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، دکان بند کر کے گاڑی میں بیٹھے، دکان بند کر کے گاڑی میں بیٹھے نماز، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، واللہ آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ اتنی دل کے اوپر اتنی پردے جم چکے ہیں، اتنی کالک ہے دل کے اوپر. دیکھیں ہمارے ملکوں میں دکانیں بند نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ شخص اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اب اس کا ماحول اسے مجبور کر رہا ہے نماز پڑھنے پر، یہ ماحول مجبور کر رہا ہے، وہ ڈر کے بیٹھے کہیں سے وہ مطمئن آ جائے پکڑ کے، ایسے سر ایسے کر کے بیٹھے گاڑی کے اندر. لوگوں سے ڈرتے ہو، پھر شیطان کیا وسوسہ کرتا ہے؟ تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہے نا، عورت ہو تم، تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہے کیا؟ دھو نہیں سکتے حمام میں جا کے؟ کیا دوسرا ایک توپ خریدو 10-15 ریال کی، دکان لٹکا دو اسے، نماز کے وقت یہ خراب کپڑے اتار کے وہ پہن لو، کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ لیکن بس نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من الخذلان. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ بعض لوگ اس ملک میں آتے ہیں، مال و دولت کما کے جاتے ہیں، لیکن ایمان، توحید کیا ہوتے ہیں، اتباع سنت کیا ہوتا ہے، سلف کا راستہ کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، ہر اچھائی کا نعیم کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہیں مال دیا تھا، دولت دی تھی، بیوی بچے تھے، گاڑی مگڑا تھا، تم سعودی عرب میں بھی گئے، یہ بھی نعمت ہے تمہارے اوپر، عمرہ کی تمہیں توفیق دی، یہ بھی نعمت ہے، لیکن کیا وہاں سے کوئی دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس ملک کو میں نے توحید کا ایک منبع بنایا، وہاں سے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ توحید ہوتی کہ تم جانا کیوں نہیں؟ وقت نہیں تو تمہارے پاس. جب وہاں پر وقت نہیں ملا تمہیں تو تیرے دونوں ہاتھوں کو میں نے کام سے بھر دیا، جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ترمذی کی روایت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے میرے عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، میں تمہارے دل کو امیری سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر کو مٹا دوں گا، غربت کو مٹا دوں گا، تمہاری ضروریات حاجیات سارے مٹا دوں گا، میں مشکل سارے آسان کر دوں گا. اگر ایسے نہیں کرو گے تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہارے دل سے غریبی کبھی نکلے گی نہیں، دل کو غریبی سے بھر دوں گا میں. ایسا انسان کبھی، جو دل کا غریب ہونا وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اسے کبھی سکون نہیں آتا، ہمیشہ یہ بھی تھوڑا ہے، 10 بنگلے بھی تھوڑے ہیں، 10 گاڑیاں بھی تھوڑی ہیں، 10 فیکٹریاں بھی تھوڑی ہیں، کیوں؟ وہ بےچارے دل کے غریب ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت نہیں ان کے پاس. اس لیے میرے بھائی وقت تھوڑا سا نکالیں اور اللہ کے دین کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں. نمبر 11، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس وقت تک تبدیل نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جب تک فاسق ہے ہدایت نہیں ہے, دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں, فسق ختم ہو گئے تو ہدایت کے درجات بھی بلند ہوں گے. جی نہیں ہو سکتا فسق اور ہدایت اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور ہدایت مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی ہدایت, بعض مسلمان تو ہے, اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے انہیں, پیدائشی مسلمان ہے, لیکن ہدایت کی بلند درجہ جو اس ناقص ہدایت ہے, راہ راست پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن دور ہے اس سے, اسے بدعت وہ کرے گا, خرافات ہوگا, نافرمانیاں وہ کرے گا, تو جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس پہ نہیں, صراط مستقیم پر نہیں ہے. تو پھر یا تو وہ بدعات کر کے کفر کا راستہ اختیار کر دیتا ہے, شرک کا راستہ اختیار کر دیتا ہے, ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات اس راستے پر چلتے چلتے نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور وہ توبہ کر کے یا نہ کر کے اسی راستے پر مر جاتا ہے. تو وہ یہ شخص خیر میں ہے جو صراط مستقیم پر چلتے چلتے مر جائے, اگرچہ وہ بدکاریاں بھی کر کے مرتا ہے وہ شخص خیر میں ہے اس شخص کے مقابلے میں جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے, بدعات خرافات شرک کے راستے پہ چلتا ہے, اور اسی پر اس کی موت آتی ہے. نمبر 12, گمراہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اندر کیا کوتا ہے, کیا غلطیاں ہیں, اور اسے توبہ کریں. اور نمبر 13 آخر میں, اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ قسمت میں گمراہی لکھی ہے تقدیر, ان کی تقدیر میں کب ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر, نعوذ باللہ, جب انہوں نے خود گمراہی کا راستہ اختیار کیا, توبہ نے کی, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا تھا فلان شخص گمراہ ہے, ابو جہل گمراہ کافر ہے, یہ راہ راست پہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ لکھ دیا, حکم دیا, لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر اسے پیدا بھی کیا, ابو جہل کو پیدا بھی کیا چاہنے کے بعد. ابو جہل کفر پہ مرا, ابو لہب کفر پہ مرا, کیا اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کیا, نعوذ باللہ؟ نہیں, اللہ تعالیٰ جانتا تھا ایسے کریں گے, انہوں نے ایسا ہی کیا. تبدیل اللہ تعالیٰ پہلے جانتا تھا توبہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دی. جو تقدیر پر ایمان, تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, آپ پوری سی ڈی سنیں انشاءاللہ, اس میں 10 درس ہیں, 10 سے زیادہ درس ہیں, تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کیا باقی رہے گا؟ ہاں, مسلمان ہے. دیکھیں, جہالت ایک اور چیز ہے. یہ کہنا کہ دنیا دین پر مقدم ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں دیکھیں آپ, ان لوگوں نے کیا کیا ہے, جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرمان, ان لوگوں کے متعلق کہ ان 8 چیزوں کو دین پر مقدم نہ کرنا, اگر مقدم کیا تو حرام ہے, کفر نہیں ہے. تو معیار وہی ہے جس میں محبت ہو, ذلت انکساری کے ساتھ, اور ڈر و امید ہو اس چیز سے. اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جتنا جاہل ہے وہ اس طریقے سے کہیں. نہیں, اب سود خور کیا ہے, فاسق ہے کہ نہیں؟ فاسق ہے. تو پھر مسلمان ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں دیکھیں, ایک شخص صرف سود خور ہے, دوسرا سود خور بھی زناکار بھی ہے, تیسرا دونوں بھی ہے, تیسری بھی مصیبت ہے. تو جتنے یہ نفر بڑھتے جائے اتنا فسق بڑھتا جائے, کسی کوئی شک نہیں ہے, اور اتنے ہدایت کے راستے سے دور ہوتا جائے گا. فسق ایک چیز نہیں ہے, یہ بڑھے گا تو یہ گھٹے گا, یہ گھٹے گا تو یہ بڑھے گا. نہیں میں یہ کہ ہاں اس اعتبار سے کہ دونوں ایک دن میں نہیں ہو سکتے کہ ہدایت بھی مکمل ہو اور فسق بھی ہو, نہیں ہو سکتا یہ. ہاں وہی نا, یہ معروف ہے نا, ہدایت کاملہ وہی ہدایت ہے یعنی جو فرما برداری میں ہو اللہ تعالیٰ کی. نہ فرمانی فرمداری کیسے اکٹھے ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی اکٹھے.